الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله مولانا العظيم. حضرات الکرام الفائزان میرے بہت بزرگ اور دوست عالمات فاضلات طالبات اور میرے مومن الحمدللہ سال کے 365 دن گزارنے کے بعد یہ مرحلہ آ پہنچا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مایا ناز کتاب کی آخری حدیث کی قرات آپ کے سامنے تقریر نے کی ہے اور اب یہ فقیر مختصر اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بڑے مسائل اور بڑی تکالیف برداشت کی ہیں علم کے حصول میں بھی اور علم کے نشر کرنے میں. اتنا بڑا انسان تھا امام بخاری لیکن اہل علم کے ساتھ ہر زمانے میں جاہلوں نے بڑی دشمنی کی ہے. اہل علم کے دشمن جوہلا ہوتے ہیں، وہ جوہلا جو اپنی دنیاوی مراتب کی وجہ سے، دنیاوی منصبوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ اونچے نہیں ہوتے. لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو چیز اللہ نے کافروں کو بھی دی ہو، اگر وہ چیز کسی کے پاس ہو تو وہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. اعزاز کی بات وہ چیز ہے جو خالص تیری ہو اور کسی اور کے پاس نہ ہو. وہ صرف علم، روحانیت، ایمان ہے. اس لیے مولانا رومی فرماتے تھے اللہ یہ سورج ہمارا نہیں ہے، یہ تو سب پر طلوع ہوتا ہے، ہمارا سورج وہ ہے تیرے قرب کا جو ہمارے دل میں طلوع. تو جوہلا نے بڑی ہر زمانے میں اہل علم سے بہت حسد، بغض اور تکلیف دہ سلوک کیا ہے. میں امام بخاری کی صرف وفات کا تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہوں اور پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نیشا پور میں تھے، امام مسلم نشاپور کے رہنے والے، امام بخاری کے خاص شاگرد ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کے بعد ان کی کتاب کا درجہ ہے. یہ نشاپور سے ان کے ساتھ ہوئے تھے. نشاپور کے گورنر اور ان کے بڑے لوگ پیچھے لگ گئے، امام بخاری کو نشاپور چھوڑنا پڑا. جب نشاپور چھوڑا امام بخاری نے تو پھر انہوں نے کہا میں اپنے گھر بخارا جاتا ہوں کیونکہ بخارا کے رہنے والے، بخارا میں پیدا ہوئے، بخارا کے رہنے والے، میں بخارا جاتا ہوں. بخارا آئے، مسند علم بچ گئی، 90,000 طلبا نے امام بخاری سے بخاری شریف پڑھی ہے، 90,000 طلبا. لیکن وہاں کے گورنر کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی کہ بخاری کتنی شہرت ہے، مولوی کتنی شہرت ہو گئی، کیونکہ عوام کے دل میں تو اہل علم کی بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ جو جھوٹے منصبوں پر فائز ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بلکہ حضرت فرید بن شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اب ان کے ہاں اس زمانے کے حکمرانوں کے وزراء اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے فیضان حاصل کرنے کے لیے، تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف تھی، یہ صوفی اور مولوی کے پاس کیوں لوگ جاتے ہیں؟ تو بادشاہ سے کہہ کر اس زمانے میں پابندی لگا دی، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی مالدار نظام الدین اولیاء کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا جو چولہا چل رہا ہے اور اس کی خانقاہ میں جو اتنا وسیع لنگر چل رہا ہے، یہ دراصل یہ وزیر، امیر، مشیر یہ دیتے ہیں، یہ بھی خلل ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں کو اپنی میزان پر لوگ تولتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ بھائی میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کے نظام کو کلکولیشن سے نہیں سمجھا جا سکتا، یہ سے سمجھانے والے نہیں، اگر آپ کلکولیٹ کریں کہ کتنی چیز پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، بھاول نگر میں آ کر بکی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ زندگی لگا دے کبھی سمجھ نہ سکے ایک سیب جو کوئٹہ میں پیدا ہو اور ایک انار جو کندھار میں پیدا ہو اور بھاول نگر کی منڈی میں بک جائے اور وہ کس طریقے پر ہوتا ہے، سوائے قدرت الہی کے کوئی اس نظام کو چلانے والا نہیں۔ تو اس نے پابندی لگا دی، حضرت کے ہاں 70 قسم کے کھانے پکتے تھے لنگر میں، تو ہم نے فرمایا 71 میں کھانے کا اضافہ کر دو تاکہ بادشاہ کو چلے پتہ چلے کہ خدا کے خزانوں سے لنگر کا نظام چلتا ہے، تمہارے امیروں مشیروں سے نہیں چلتا۔ گورنر کو تکلیف ہوگی بخارا کے، آرڈر جاری کر دیا کہ نکل جاؤ بخارا سے، امام بخاری نکلے، ان کے نام کے خرتنگ کے مقام پر رہتے تھے خرتنگ، جب خرتنگ پہنچے سمرقند والوں کو پتا چلا وہاں کا گورنر الگ ہے، وہاں کی عوام کو پتا چلا کہ امام بخاری کو بخارا والے برداشت نہیں کر رہے، عوام ان کے استقبال کے لیے پورا سمرقند شہر سے باہر نکل آیا کہ امام بخاری کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں۔ تو بخارا کے گورنر نے سمرقند کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ بخاری تمہارے سمرقند میں داخل نہیں ہونا چاہیے، آپ خرتنگ کے مقام پر تھے اور ابھی سمرقند والے نہیں پہنچے تھے کہ سمرقند کے گورنر کے پولیس اور سپاہی پہنچ گئے، اور امام بخاری رمضان کی آخری رات ہے، پتا نہیں وہ شوال بنتا ہے یا ابھی رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، انہوں نے کہا بخاری جلدی سے یہاں سے نکل، کہیں تیسری جگہ جا، نہ بخارا جا سکتا ہے نہ سمرقند فوراً جا، انہوں نے کہا مجھے ٹائم تو دے دو، شاید کل عید ہو جائے، میں اپنے نان کو عید کی نماز پڑھ لوں، میری کتابیں بکھری ہوئی ہیں، کیونکہ بخاری جہاں جاتے تھے کتابیں کھل جاتی تھیں، اپنا کام کرتے تھے، ایک ان کے شاگرد ساتھ ہوتے تھے، میری کتابیں بکھری ہیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو تو میں اپنی کتابیں تو اکٹھی کر لوں، اور کل عید کا دن شاید ہو جائے گا تو میں عید کی نماز پڑھ لوں اور اپنے نان کو کے ساتھ عید گزار لوں، پھر میں چلا جاؤں گا کسی تیسری جگہ پر میں چلا جاؤں گا۔ کیا کہ نہیں نہیں نہیں، ابھی نکل۔ تاریخ نے لکھا ہے امام بخاری نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو یہ بعد میں کتابیں سمیٹنا، یہ بہت سختی کر رہے ہیں، ابھی ہم یہاں سے جانا چاہیے، عید کا دن شروع ہو چکا تھا، عید ہو گئی تھی، اسی بحث و تمہیز میں فجر ہو گئی، امام بخاری ایسے باہر نکلے کہا چلو خچر تیار کرو ہم تیسری جگہ جاتے ہیں، اور امام بخاری سامنے کوئی جگہ نہیں تھے، میں جاؤں کہاں، کیونکہ نیشاپور سے آگے بخارا، بخارا سے آگے سمرقند، واپس آتے ہیں تو پھر نیشاپور، وہ گورنر پہلے ہی نہیں گھسنے دیتا، اس نے نکالا، بخارا والے نے نکالا، سمرقند والا کہتا ہے نکل جاؤ کہیں بھی جاؤ، ہماری سرحد سے باہر نکل جاؤ۔ امام بخاری اسی فکر میں، میں کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں؟ اللہ تیری زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، فاقبضنی الیک، مجھے آپ اپنے پاس بلا لیں۔ یہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں اللہ فوراً قبول کر لیتے، ان میں سے امام بخاری بھی تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ میری دعائیں بہت قبول ہوتی تو میں نے مانگنا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں مجھے سارا کچھ مل جائے۔ عجیب لوگ تھی۔ یہاں دعا کی امام بخاری نے، فاقبضنی الیک۔ اس کے بعد یہ سڑک ہے کچی، اس کے اوپر گھاس ہے، آپ اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سواری پر بٹھا دو تاکہ یہ جو ڈنڈا لے کر سر پر سوار ہے، میں یعنی عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی، حالانکہ اشراق کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں مجھے سوار کرا دو، تم پیچھے میری کتابیں سمیٹ کے میرے پیچھے آ جانا، میں اس راستے پر جا رہا ہوں، راستے میں کہیں رکنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی وہاں پر وہ گئے ہیں، بخار نے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اے میرے شاگرد تو جا کے سامان کو دیکھ، میں ذرا تھوڑا یہاں لیٹتا ہوں، اور سپاہی ڈنڈا لے کر سر پر سوار ہے، کہ جلدی کر جلدی کر نکل کر جا۔ شاگرد کہتے ہیں جب میں وہاں سے واپس آیا، امام بخاری کی روح پرواز کر چکی تھی، اور امام بخاری گھاس پر سڑک کے کنارے پڑے تھے، نیچے کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ ہر زمانے میں میرے دوست، امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کتاب لکھی ہے، 16 سال میں اس کتاب کو مکمل کیا ہے، مکہ شریف میں شروع کیا، مدینہ شریف میں اس کو مکمل کیا ہے، عنوانات لگائے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الوحی سے شروع کیا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کتاب الوحی سے شروع کیا ہے، کتاب التوحید پر ختم کیا ہے۔ وحی اور توحید ایک ہی چیز ہے، کیونکہ نبیوں پر سب سے پہلی جو وحی آتی ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا سب سے پہلے یہی بھیجی ہے، اللہ الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور کتاب التوحید بھی اسی کا نام ہے، توحید بھی لا الہ الا اللہ کا نام توحید ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے۔ ہر پیغمبر توحید سکھانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں، تو عبادت کر۔ کیوں؟ عبادت نام ہے انتہائی درجے کی ذلت اختیار کرنا اس ذات کے سامنے جو انتہائی درجے کی بلند ارفا، یہ بات کی تصدیق، انتہائی درجے کی ذلت۔ کیونکہ ذلت کا سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی کسی جگہ پر لگا دے، اس سے اونچی کوئی انسان کی ذلت نہیں۔ اس لیے اللہ نے انسان کا ایسے قد بنایا ہے، جانوروں کو دیکھ لے، دوسری جتنی مخلوقات کو دیکھ لے، وہ ایسے قد والی نہیں، اللہ نے اس کو ایسے اونچا رکھا ہے تاکہ اس کا سر اونچا رہے، کیونکہ میرا خلیفہ ہے۔ لیکن جب یہ سر جھکاتا ہے رکوع اور سجدے میں، اس سے اونچی کو ذلت کا مقام نہیں۔ فرمایا کہ جب انتہائی درجے کی ذلت اختیار کرنی ہے، اس ذات کے سامنے اختیار کر جو انتہائی درجے کی بلند پر برتر ہو، اياک نعبد و اياک نستعين۔ تو وحی میں بھی توحید اور کتاب التوحید میں بھی توحید۔ وہاں وحی کے طریقے بتائے، وحی کی عظمت بتائی، اور یہاں پر عقیدے کو بیان کیا۔ امام بخاری نے اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام ہیں۔ یہ اللہ لفظ ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں، ورؤوف ہے، رحیم ہے، غفور ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ سب صفاتی نام ہے، اور اللہ یہ ذاتی نام ہے۔ اور اس اللہ کے نام کی خصوصیت بھی عجیب ہے، جس طرح ذات اللہ کی ایسی ہے، لم یلد ولم یولد، لفظ اللہ بھی عربی میں ایسا نام ہے جو نہ کسی سے نکلا ہے نہ آگے اس میں سے کوئی نام نکلتا ہے، ورنہ ہر لفظ میں سے بہت سے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ سے بہت سے الفاظ نکل سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ اللہ ایسا ہے جب نہ مشتق ہے نہ مستقبل ہے، کیونکہ ایسی ذات پر دلال کر رہا ہے جو نہ لم یلد ہے ولم یولد، باقی سب صفاتی نام ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ذاتی ہے باقی صفاتی نام ہے، بلکہ 500 تک صفاتی نام لکھے ہیں، 99 نام تو وہ ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ اور قیامت کے دن پیغمبر سلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اور بھی ناموں کا مجھ پر الہام کریں گی، جن ناموں اور وہی کریں گی جن ناموں کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا اور اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اپنا سر اٹھا ہمارے محبوب، بول بول سر توتا، جو سوال کرے گا ہم تیرا سوال کو قبول کریں گے، وشفا تو شفا، جو سفارش کرے گا ہم قبول کریں گے۔ تو رسول اللہ فرمائے اللہ امتی امتی، میں اپنی امت کے لیے سوال کرتا ہوں، آپ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرنا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و توحید لا کر اللہ کی ذات اور صفات کو ثابت کرنے کے بعد آخر میں وزن اعمال کی حدیث لائے کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ امام بخاری نے بڑی کہی فکر انگیز باب باندھا ہے کہ دیکھو جتنے بھی تم نیکیاں کرتے ہو، زندگی تم نے نیکیوں میں گزار دی، دیکھنا یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکی کا کوئی وزن بھی ہوگا یا نہیں، یہ تم نے سوچنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ وزن لائے گا یا نہیں۔ درخت لگا لیا تم نے اعمال کا، لیکن اس پر پھل بھی آتا ہے یا نہیں؟ اس لیے انما الاعمال بالنیات سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے کہ اگر نیت ہوگی، نیت تو پھل آئے گا، اگر نیت نہیں ہے تو کوئی پھل نہیں۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہو، حدیث شریف میں آتا ہے ایک غزوہ خیبر میں ایک نوجوان مدینہ کا لا یدو شاذن ولا فاذن الا تباہ وضربہ، کسی یہودی کو نہیں چھوڑتا تھا، جو کہیں نظر آتا دوڑتا اس کو قتل کر دیتا۔ صحابہ اکرام نے کہا آج جتنا کام اور محنت اس شخص نے کی ہے جہاد میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکا۔ آج فرما انو جہنمی ان کو جہنمی، کہتے صحابہ اکرام فرماتے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آج سب سے زیادہ محنت اس شخص نے کی ہے اور اللہ رسول فرمانے یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا ہمیں رسول اللہ کی بات پر یقین تھا، تو ہم نے ایک سپاہی سے کہا، ایک ساتھی سے، کہ تم پیچھے پیچھے رہو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ دیکھو۔ کہا اس کو چوٹ لگ گئی، کسی یہودی نے کوئی چیز ماری اس کو چوٹ لگ گئی، اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے اپنی تلوار اپنے سینے پر رکھ کر اس پر جھول گیا اور تلوار اس کی پیٹ میں سے نکل گئی، اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کر کے وہ مر گیا تو میں رسول اللہ کے پاس آیا، میں انک لرسول اللہ حقا، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے جس کے بارے میں جہنمی کہا تھا وہ میں خودکشی کر کے جہنم میں چلا۔ اب ہوا کیا تھا، اب یہ جو شخص ہے دراصل یہ منافق تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کوئی جنگ کا موقع آتا تو غائب ہو جاتا تھا مدینے سے، اور ویسے بڑی ڈنڈ بیٹھ کے نکالتا تھا اپنے ڈولے شولے اور اپنے بازو دکھاتا رہتا تھا، اور بڑی شیخی قبیلے میں خاص طور بکھارتا رہتا، اور عورتوں کے سامنے خاص طور پر کہتا میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، 30 مار خان اور شیر مار خان بنا رہتا، اس قسم کی باتیں کرتا۔ تو عورتوں نے جب یہ محسوس کیا کہ پہلی جنگ میں غائب ہو گیا، دوسری میں غائب ہو گیا، تیسری میں غائب ہو گیا، جنگوں کے موقع پر یہ غائب ہو جاتا ہے، غزوہ خیبر سن 6 ہجری بھی ہوا ہے اور 6 ہجری سے پہلے کئی واقعات ہو چکے تھے، اور قبیلے کی عورتوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تو بڑا اپنے آپ کو فرنے خواہ بناتا ہے، لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت وقت آتا ہے تو عین غائب ہو جاتا ہے، ادھر کہیں نکل جاتا ہے، کس بات کا تو 30 مار خانہ بنا پھرتا ہے۔ تو اپنی اس ذلت کو مٹانے کے لیے وہ غزوہ خیبر میں شریک ہوا تھا، اور اس نے وہاں بڑی محنت کی جہاں تک وہ مر گیا اس کے اندر، لیکن اس نے فرمایا یہ جہنمی ہے کیونکہ اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ اللہ کے رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ وہ شہرت کے لیے کر رہا تھا، اپنی ذلت مٹانے کے لیے کر رہا تھا۔ اور ادھر دوسرا واقعہ غزوہ احد میں ہوتا ہے، ایک کافر آتا ہے پورے کا پورا لوہے میں دھبا، اس نے اپنے آپ اتنا لوہا پہنا ہوا ہے، سر پہ خود رکھا ہے، بازوں پر بھی لوہا چڑھایا، زرہ پہنی، ٹانگوں پر بھی۔ رسول اللہ خدمت میں آیا کہ میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے یہ ظالم لوگ آپ کو رہنے نہیں دیتے، حالانکہ آپ تو مکہ چھوڑا ہے لیکن یہ پھر ظالم پیچھے آ جاتے ہیں۔ بعض کافروں میں بھی اچھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، منصف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کا میں اس لیے آیا آپ کی مدد کروں۔ فرما لا استعین بکافر، اور میں کسی کافر سے مدد نہیں لیتا، کیا کروں پھر؟ اسلم ثم جاہد، پہلے اسلام قبول کر پھر جہاد کر۔ رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور میدان احد میں اترا، اور جاتے ہی اس نے جنگ کی اور اس کے ہاتھ میں وہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ کو صحابہ نے کہا حضرت وہ جو کافر ابھی مسلمان ہو کر گیا ہے وہ شہید ہو گیا، اور فرمایا عامل قلیل و اجیر کثیرا، پر میں عمل تو تھوڑا سا کیا کہ صرف کلمہ پڑا ہے، نماز نہیں پڑھی، میری لمبی صحبت نہیں اٹھائی، روزے نہیں رکھے، دوسری کوئی نیکی نہیں کی، فرمایا لیکن جنت الفردوس میں چلا گیا، ادھر کب آ گیا؟ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ چاہتے اپنے اعمال کا فضل، اپنے اعمال میں نیت کو درست کرو، تم کیوں کر رہے ہو سفر کو؟ اگر نیت اعلیٰ ہوگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اللہ میزان دیکھنا چاہتا ہوں، جب میزان دکھائی اللہ نے بے ہوش ہو گئے، آ کے موسا اے داؤد کیوں بے ہوش ہو گیا؟ اللہ اتنا بڑا میزان جس کے ایک پلڑے میں سات آسمان سات زمین آ سکے، کون ہے اپنی نیکیوں سے اس کو بھرنے والا؟ اللہ تعالی نے فرمایا داؤد اگر میری رضا کے لیے ایک کھجور کو اللہ کے رستے میں دے، میرے راستے میں دے، میں اس کھجور کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ اکیلی کھجور میزان کے پلڑے کو بھر دے۔ نہ قبول ہو بظاہر شہید ہونے والے کی شہادت کو بولنے، سخی کی سخاوت کو بولنے، عالم کا علم کو بولنے، قاری کی قرآن کو بولنے، اور قبول کرنے پر آئے تو ایک کھجور کے ذریعے۔ پر املاؤہا لا بلا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ اگر اخلاص سے کہا ہے اس ایک سے پلڑا بھر دوں گا۔ چنانچہ حدیث بھی طاقہ موجود ہے جس میں آتا ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا، 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہوں گے، وہ گناہوں کے پڑے میں بائیں طرف والا پڑا گناہوں کا اس پر رکھا جائے گا، دائیں میں ایک چھوٹی سی پرچی رکھی جائے گی اور وہ پرچی والا پڑا نیچے ہو جائے گا، گناہوں کا پڑا اوپر ہو جائے گا، اعلان ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو، اے اللہ یہ کون سی میری تھوڑی سی نیکی ہے؟ کہا تو نے اخلاص سے جو لا الہ پڑا، یہ کلمہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان کے بعد کا کلمہ ہے کہ تو نے ایک بار لا الہ اخلاص سے کہا تھا، ہم نے اس کو تولا ہے، اور سن اس میں میرا نام ہے، اور میرے نام کے برابر کس شے کا وزن ہو سکتا ہے؟ بخشش ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال کی حدیث لائے آخر میں، اور قرآن کی امام بخاری کی عادت ہے کہ حدیث کی وہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت لاتے ہیں، بنظر موازین القسط لیوم القیامہ، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھی حدیث ہے پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، نہیں یہ وہ حدیث ہے جس کی تائید قرآن کر رہا ہے۔ بنظر موازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن انصاف کے تول لگائیں گے، میزان لگائی جائے گی، جب اسلام آدم السلام کھڑے کیے جائیں گے، نیکیوں کا پڑ رہا ہوگا، گناہوں کا پڑ رہا ہوگا۔ چار قسم کے تقریباً طبقات ہوں گے، انبیاء السلام اور فرشتوں کے اعمال نہیں تولیں گے، ان کا تول نہیں ہوگا، نبی کے عمل کا تول نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کے تو ہر چھوٹے عمل کا اتنا وزن ہے، نبی کا مال کا تول نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا تول نہیں ہوگا، لیکن فرشتوں کا حال کیا ہوگا اتنی نیکی کر کے بھی؟ کہتے جب میزان نکالیں گے نا، یہ اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، چھپائی ہوئی ہے، قیامت کے دن آئے گی باہر، جب اللہ کہے نصب کرو تو فرشتے دیکھیں گے اس کو، اس کے پلڑوں کو. اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس پر میں اپنے بندوں کے اعمال کا وزن کروں گا. تو فرشتے ڈر جائیں گے اور سجدے میں پڑ جائیں گے. اتنی بات کرنے والے کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہمیں معاف کر دے. وہ کہیں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا. اور 70,000 اس امت کے خوش نصیب وہ ہیں جن کے اعمال کے تولے نہیں جائیں گے بلکہ ان کو سیدھا جنت میں بھیجا جائے گا. سبین حدیث میں آتا 70,000 اس امت کے لوگ جن میں وقاصد ابن میسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کا نام آتا ہے کیونکہ رسول اللہ جب یہ بات بیان کی کہ 70,000 میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، وہ کھڑے ہو گئے. اللہ کا نبی دعا کرتے میں ان میں سے ہو جاؤں، اور میں تو ان میں سے ہو گئی. پھر ان کے ساتھ اللہ اور لوگوں کو بھی شامل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پل صراط سے ایسے گزریں گے جس طرح بجلی چمکتی ہے، جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، جس طرح تیز گھوڑا دوڑتا ہے، یہ اس طریقے پر پل صراط سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے. اور چوتھے نمبر پر وہ کافر کہ جو صرف کفر ہی کیا ہے، اس نے کفر ہی کیا ہے، کبھی کوئی نیکی نہیں کی، بدماشی میں زندگی گزاری اور کفر کے ساتھ رہا، اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اس کے حساب کتاب پر نہیں لایا جائے گا. اب حساب کتاب کس کا ہوگا؟ ان میں پہلا طبقہ متقین. متقین وہ ہے جن کی نیکیاں اور ساتھ صغیرہ گناہ ہے. تو نیکیاں جب رکھی جائیں گی تو اللہ فرمائے گا بچاؤ تمہیں بخش دیا، اس لیے کہ صغیرہ تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے، تو ان کے صرف بڑے بڑے نیکیاں ہی رہ جائیں گی. یہ متقین ہے. اور نمبر دو مخلفین، میں اور آپ ہیں، جن کی زندگی میں نیکیاں بھی اور گناہ ہیں، اس میں ان کو تولا جائے گا. اگر رتی برابر بھی نیکی بڑھ گئی تو جنت میں چلا جائے گا، اگر رتی برابر بھی گناہ بڑھ گئے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور اگر برابر رہے تو وہ دیوار جس کو آراف کہتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان، اس دیوار پر اس کو چڑھا دیا جائے گا. دوزخیوں کو دیکھیں گے تو روئیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے تو تباہ کریں گے، پھر اللہ کو رحم آ جائے گا اور ان کو جنت میں بھیج دے گا. رتی برابر بھی، اس لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے آخر میں وہ تھوڑی سی نیکی ہی تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے. چنانچہ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی کا بالکل پلڑا برابر ہو جائے گا اور وہ کہے گا بس، وہ ایسے کیونکہ جب تکڑی برابر ہوتی تو ذرا ہلتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی، اب وہ ڈرتا رہے گا. اتنی دیر میں ایک تھیلی آ کر گرے گی نیکیوں میں اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، جنتی ہونے کا اعلان ہو جائے گا. اے اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ لپ بھر مٹی ہے جو مسلمان بھائی کی قبر پر تو نے ڈالی تھی، ہم نے وہ مٹی بھی تیری نیکیوں میں شامل رکھی، آج اس نے تیرے بدن کو بڑھایا تو جنت میں چلا گیا. اس لیے کسی نیکی کو معمولی نہیں نا سمجھ. بعض لوگ ایسے طبیعتیں ہیں، بڑی نیکی ہو بڑا اجر و ثواب ہو تو کرتے، چھوٹی موٹی کو کرتے رہی. کوئی ہو سکتا ہے وہ چھوٹی ہی ترا اجر بڑھا دے؟ مجھے بتاؤ بھائی، یہ ساتھی دوستوں سے پوچھو. ایک ووٹ کی بھی اہمیت ہوتی کہ بھائی ایک دو ووٹوں سے بندہ جیت جاتا ہے، تو وہ جو ایک ووٹ ہو کسی مسکین فقیر کا اور وہ جتا دے، وہ ایک ووٹ تو کروڑوں اربوں ووٹوں سے زیادہ اچھا ہے. بولو بھائی صحیح کہہ رہا ہے. ایک نیکی چاہے چھوٹی ہے لیکن جب برابر ہو جاتی ہے نا کوئی چیز، تو تھوڑا سا وزن بھی کہیں بڑھے گا اس طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، جنتی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے. فرمایا وَنَزُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. امام بخاری کہتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، میرے آپ کے اعمال کی شکل بنے گی، نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، حج کی شکل، عمرے کی شکل ہوگی، ان کی شکلیں بنا کر ان کو تولا جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحیفے تولے جائیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے خود بندہ تولا جائے گا، خود آدمی تولا جائے گا، اس آدمی کو اور آدمی بندے کو تولا جائے گا خود. چنانچہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں تینوں کا کام ہوں گے، تینوں کام ہوں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے، صحیفے بھی تولے جائیں گے، اور خود آدمی بھی تولے جائیں گے. جس میں آتا ہے ایک آدمی پہاڑ جتنا لایا جائے گا، اور اس کو جب پڑھنے میں اس کا وزن کریں گے تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اس کا وزن، اتنے بڑے آدمی کا. اور آپ نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا تھا، یہ جو میرا صحابی عبداللہ ہے اس کے پاؤں کا وزن میزان میں اتنا ہوگا جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے، صرف پاؤں. اس لیے تینوں کام ہوں گے، صحیفے بھی تولے جائیں گے جیسے حدیث بطاقہ ہیں، اور اعمال بھی تولے جائیں گے ان کو شکلیں دے کر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کس کا کیا چیز تولتے ہیں. چاہتے ایک آدمی کا بچہ فوت ہو جائے بچپن میں اور وہ صبر کرے، کہتے وہ بچے کو بھی میزان میں نیکیوں کے ڈال دیا جائے گا، اس کا بھی جو 5-10-20 کلو وزن ہے وہ بھی اس کے نیکیوں کے پڑھنے میں ہوگا، آخر میں پتہ نہیں کتنے کلو کا ہو جائے گا. ہاں تو چھوٹا بچہ بھی کافی بڑا سارا ہوگا. جب آدمی 60 ہاتھ کا لمبا ہوگا آدمی کا قد، تو بچے کا قد بھی تو اتنا ہی بڑا ہوگا نا. کہتے جس کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ بھی میزان میں رکھا جائے گا، اس کو بھی نیکیوں میں رکھا جائے گا، بشرطے کہ وہ صبر کرے اللہ کے رضا پر راضی رہے. وَقَوْلَمْ يُوزَنْ کا باتیں بھی تولی جائیں گی، باتیں یہ جو تم پڑھتے ہو، یہ جو تم اللہ اللہ کرتے ہو، یہ جو تم ذکر اذکار اور تلاوت کرتے ہو، یہ جو تم گپے مارتے ہو، یہ جو تم گالیاں دیتے ہو، کیا یہ باتیں بھی تمہاری، ان کی بھی شکل ہوگی، ان کو بھی تولا جائے گا، باتیں بھی تولی جائیں گی. لہذا موبائل والوں کی جو پیکجوں پہ مت جایا کرو کہ موبائل والے نے پیکج دیے، لہٰذا گپے مارو گپے مارو گپے مارو، نا نا نا. عمل کالی کے لسان ایک حدیث میں آتا، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو اگر تم نجات چاہتے ہو، ایسا نہ ہو کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو تمہارے ایمان کو برباد کر. قال مجاہد القسطاس العدل بالرومی، امام مجاہد کہتے ہیں قسطاس لفظ وزن بالقسطاس المستقیم، اس کا معنی عدل ہے رومی زبان میں. یعنی اس قرآن میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں ہر زبان کا، بلکہ ابو میسرہ تابعی تو فرماتے ہیں ہر زبان کا جو میٹھا ہلکا اور عربوں کا استعمال لفظ ہوتا تھا وہ عرب جو ہے قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن اولین آخرین سب کی نمائندہ کتاب ہے. ہر زبان کا لفظ استاد القسطاس العدل بالرومیہ، یقال القسط من المقسط والعادل من القسط والجائر. امام بخاری قسطہ اور اقسطہ کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ قسطہ کا معنی ظالم اور اقسطہ کا معنی عادل، لفظ ایک ہے، باپ کے بدلنے سے فرق ہے. یہ عربی کی فصاحت اور بلاغت ہے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے، اتنی وسیع زبان ہے کہ پیغمبر کی ذات کے علاوہ کوئی بھی عربی زبان پر پوری کمان اور پورا قابو نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کی زبان ہے، جیسے ان کی شان ہے ویسے ان کی زبان کی شان ہے. یہ دوسری زبانیں نہیں ہیں، وہ تو کوئی بندہ سیکھ جاتا تو فرق کرنا مشکل ہوتا ہے. عربی زبان پر صرف نبی کی ذات ہے. صحابہ اکرام بھی پوچھا کرتے تھے ہمیں بات سمجھا دیجئے یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حالانکہ عربی دان تھے، لیکن نہیں، اس لیے فرماتے ہیں قسط مقصد کا مصدر ہے، مصدر المصدر ہے، هو العادل مقصد من عادل قاصد جائر اما القاصدون فکانوا لجہنم حطبا. اس کے بعد امام بخاری نے احمد بن اسقاب، امام بخاری کا مصر میں آخری استاد ہے، آخری استاد سے آخری حدیث لائیں، ابو ذرا، ایک ابو ذرا راضی ہیں، ایک ابو ذرا بجلی ہیں، یا ابو ذرا بجلی ہیں، یا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت لا رہے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو صفہ کے طالب علم ہیں. طالب علمی کا جو معاملہ ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ یہاں سے شروع ہوا، ابو ہریرہ کی ذات سے، ہر وقت پیغمبر علیہ السلام کے پاس رہتے تھے. 5374 حدیث کے راوی ہیں. ہریرہ میں نے بلی کا ابا، کیونکہ چھوٹی سی بلی پالی ہوئی تھی، اکیلے تھے نا طالب علم تھے، تو ایک بلی رکھی ہوئی تھی، جب کبھی ان کو روٹی ملتی تو وہ بھی شریک ہو جاتی تھی، ورنہ اپنی روٹی کہیں سے کھا جاتی تھی جب ادھر پھاکا ہوتا تو اپنے پاس اٹھائے، پھر ایک دن گود میں اٹھا کر لا رہے تھے. آنے فرمایا ما ہذا، یہ کیا ہے؟ تیری گود میں کہا حرت بلی ہے، کہا تو بلی کا ابا ہے، بس وہ نام ایسا مشہور ہوا کہ آج تک وہی نام ہے. روایت بیان کرتے ہیں قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کہا تھا نا کہ اقوال تولے جائیں گے، تو کہا کہ دیکھو حدیث آ رہی ہے جس میں تول کا بیان ہے، کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے. رحمان کہاں؟ کیونکہ اللہ کی ذات رحمان ایسی ذات ہے کہ تم عمل تھوڑا کرتے ہو اجر زیادہ دیتی ہے، اس کا نام رحمان ہے. رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ مزدور مزدوری تھوڑی کرتا ہے، وہ اجرت اس پر بے پناہ دیتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک ہر بندے کو نیکی دی جاتی ہے، حالانکہ عمل ایک کیا ہے اس پر کم از کم 10 گنا ملتا ہے، 20-30 چلتے چلتے 700 گنا تک چلا جاتا ہے. اس کو رحمان کہتے ہیں، حبیبتان الرحمان، یہ رحمان کو محبوب ہے یہ کلمے. کیوں؟ ان کی شان رحمت، ان کلمے پڑھنے میں بہت آسان ہے، معمولی جو ہے چھوٹے سے کلمے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ کا میزان کا یہ وزن بڑھا دیں گے. اس لیے فرمایا حبیبتان الرحمان، یہ رحمان کو محبوب ہے ان کی شان رحمت، اس تھوڑے سے کلمات پر بہت بڑا اجر دیتی. خفیفتان اللسان، پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری. حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمات پورا میزان بھر دے گا. آپ کے لیے کیسے بھر دے گا؟ دیکھو یہ بلب ہے، اس کی روشنی کہاں کہاں جا رہی ہے، تو ان کلمات میں جو نور ہوگا نا وہ ظاہر ہوگا. جب نور ظاہر ہوگا تو پورے پردے میں نور پھیل جائے گا، اور اللہ کے نور میں اور اس نور میں فرق یہ ہے، اس نور میں وزن نہیں ہے، روشنی ہے. اللہ کے نور میں روشنی بھی ہوتی ہے، وزن بھی ہوتا ہے. اس لیے کوہ طور پر جب تجلی ہوئی اور نور آیا تو روشنی بھی ہوئی اور پہاڑ بھی 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ ثقیلتان فی المیزان، یہ بھاری ہوں گے میزان میں. سب میرے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. یہاں اس کلمے کی اتنی بڑی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس چھوٹے سے کلمے میں اللہ کی مکمل تعریف بندہ کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالی کی 2 صفات ہیں، تنزیحات اور تحمیدات. تنزیحات کہتے ہیں ہر عیب سے اللہ کو پاک قرار دینا، تحمیدات کہتے ہیں ہر کمال کو اللہ کی ذات کے لیے ثابت کرنا. اس کا نام ہے تنزیحات اور تحمیدات. جب بندہ تنزیحات اور تحمیدات پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کے اقرار کرتا ہے، یہ انسان توحیدات پر ہوتا ہے، یہ توحید پر ہوتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ میں تمام عیبوں سے تجھے پاک قرار دیتا ہوں، وبحمدہ اللہ سارے کمالات میں تیرے لیے ثابت کرتا ہوں. کا کلمہ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس میں سمندر بند ہے، اللہ کی مکمل اس میں تعریف آ جاتی ہے. اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دے دیا. تنزیحات جس کو صفات جلال کہا جاتا ہے، صفات جلال اور وبحمدہ تمام کمالات اللہ کے لیے ہیں. یہ تحمیدات ہیں جن کو صفات اکرام کہتے ہیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ ذی الجلال ہے یعنی ایسی صفات کے مالک ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے، والاکرام ایسی صفات کے مالک ہے جو تمام کمالات کو جامع ہے. تو انسان جب سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو اللہ کی تمام صفات کے اقرار کر دیتا ہے. بات تو چھوٹی سی ہے لیکن آپ نے خود فرمایا اوتی تو جواب الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، میں بات مختصر کروں گا لیکن اس کا اصل سمندر بند ہوگا. کلمہ چھوٹا سا ہے لیکن اللہ کی تمام صفات اس میں آ گئی تو میزان میں کیسے وزن نہیں ہوگا اس کا. آج دنیا میں ایٹم بم ہوتا ہے، ایٹم بم، ایٹم چھوٹی سی چیز ہے. سائنس کے طالب ایٹم اور مالیکیول کو سمجھتے ہیں، مالیکیول جسم ہوتا ہے، ایٹم اس میں چھوٹا سا نکتا ہے. میں اور آپ کا جسم دیکھو، جو روح ہے کتنی چھوٹی. حدیث میں آتا ہے مومن کی روح جب نکالتے ہیں تو کتنی چھوٹی سی ہو جاتی ہے فرشتوں کے ہاتھ میں، جیسے شہد کی مکھی، اور کافر کی روح اس سے بھی چھوٹی جیسے گندی مکھی، کتنی چھوٹی. لیکن جب اس کو چھوڑتے ہیں پورا جسم کو حرکت دیتی ہو, چل رہا مشین چل رہی, بجلی دیکھ لو, کارخانہ لگا ہو, ایک کلومیٹر میں کارخانہ ہے, اس میں جو بجلی آتی ہے اس کا اگر آپ وزن کر لیں تو وزن بھی نہیں کر سکتے, جو ہی آپ بٹن دبائیں گے پورے کارخانے کو چلا جائے گی. بس اس سے آپ بات سمجھ لیں, کہ دیکھنے میں چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس کے اندر جو چیز بند ہے اس کا اتنا وزن ہے, جیسے ایٹم بم ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہے. اس لیے ہمارے بانی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے تھے ہمیشہ کہ دیکھو اخلاص ایٹم بم ہے, فرماتے ہیں اخلاص, اگر اخلاص کسی بندے کے پاس ہو تو جس طرح ایک ایٹم بم پورے ملک کے لیے کافی ہوتا ہے, دنیا کے لیے کافی ہوتا ہے. امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پر دو ایٹم بم مارے تھے اور پوری دنیا کی جنگ جیت گیا اور آج تک مسلط ہے. پھر والد صاحب فرماتے تھے اخلاص ایٹم بم ہے, اگر کسی بندے کے پاس ہو تو ایک آدمی پورے عالم کے لیے کافی ہے. یا یہ جو گلشن آپ کے سامنے 82 سال کے بعد آج 82واں یہ جلسہ ہے, 82واں ختم بخاری ہے, کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ ان کے اخلاص کی وجہ سے چل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے. مولانا رومی فرماتے ہیں اگر گیتی سراسر باد گیرت, اگر پوری دنیا ہوائیں اور آندھی بن جائے, پوری دنیا میں آندھی چلنے لگ جائے, نہ کوئی مکان بچے نہ کوئی دکان بچے, اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغے مقبلا ہر گرنا میرت, تاکہ مقبولوں کے چراغ کبھی گزرنے والے نہیں. یہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان کا من میں اللہ اس سب بھی سبحان اللہ, میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں آیت سے, ابھی حمدی ہی اور تمام کمالات اللہ کے لیے ثابت کرتا ہوں سبحان اللہ العظیم, میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالی کے لیے بڑی عظمتوں والے ہیں. اس میں تکرار کیا ہے سبحان اللہ میں تکرار ہے, کیوں؟ اس لیے کہ عیب والی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں, کھانا عیب ہے اللہ کی ذات کے لیے, پینا عیب ہے اللہ کی ذات کے لیے, مکان عیب ہے اللہ کی ذات کے لیے, اولاد عیب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, بیوی عیب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, میں اور آپ سمجھتے ہیں, ہم تنزیہات کو سمجھتے ہیں, تعمیرات نہیں سمجھتے. اللہ کا کس درجے کی قوت ہے, کس درجے کی قدرت ہے, کس درجے کا علم ہے, کس درجے کی سما ہے, کس درجے کی بصر ہے, کس درجے کا کلام ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. لہٰذا اس کا ایک بار اقرار کروایا, تنزیہات کا دو بار اقرار کرایا کہ جو تم سمجھتے ہو اس کا بار بار اقرار کرو, اور جو تمہاری سمجھ سے بالا اس کا تم ایک بار اقرار کرنا بس کافی ہے, کیونکہ حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے. تو سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ العظیم پر لا کر جو ہے نا اس کتاب کو ختم کیا ہے, اور سبحان اللہ حدیث شریف میں آتا ہے مجلس کے آخر میں سبحان اللہ پڑھے جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث بھی عجیب ہے, یہ پورے سال کے ہم نے مجلس کی طلبہ کے ساتھ, اور امام بخاری نے 16 سال کی مجلس حدیث کے ساتھ, اور آپ نے آج مجلس کی 2-4 گھنٹے ہمارے ساتھ, اب یہ جب میں نے حدیث پڑھی اور آپ نے بھی زبان سے ادا کی, ہم سب کی سال بھر کی گواہیں بھی معاف, اور امام بخاری کی 16 سال میں جو محنت کی تھی اس میں کمی بیشی معاف, اور میری آپ کے 2-4 گھنٹے کی یہاں بیٹھنے میں جو کوتاہیاں معاف, نیکیاں لکھی گئیں کوتاہیاں معاف ہو گئیں. سبحان اللہ الحمدی ہی سوال العظیم پر لا کر امام بخاری کتاب ختم کر دی. باپ خدا وانا آنے جانے